بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. پچھلے درس میں حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ تفصیل سے بیان کیا تھا اور حج تمتع پر بات کی تھی، اور آج کے درس میں حج کے بعض احکام اور مسائل کا بیان کرتے ہیں، کیونکہ حاجی کو جیسے کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ جانے حج کیسے کرنا ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جانے حج کے یا حج کے دوران کون سے ایسے مسائل اور احکام ہیں جو درپیش آ سکتے ہیں حج کے دوران، اور ان سے کیسے نپٹا جائے. حقیقت میں دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کافی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ. یعنی منا میں دیکھیں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مزدلفہ میں چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر بھی ان کی خاص جگہ مقرر ہے جہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں. حرم کے اندر چلے جائیں، ہر گیٹ کے ساتھ چار آٹھ یا دس فون لگے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ فون اٹھائیں، جس زبان سے آپ نے سوال کرنا ہے آپ کو جواب ملے گا. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسائل اور ایسے احکام آ جاتے ہیں حج کے دوران، حاجی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو تھوڑے سے وقت میں جو اہم باتیں ہیں وہ بیان کر دوں تاکہ بات مزید آسان ہو جائے. سب سے پہلی بات نمبر ایک، جو شخص کچھ نہیں جانتا حج کے بارے میں، کوئی علم بھی نہیں ہے حج کی کتنے قسمیں ہیں، حج کیسے کرنا ہے، حج میں کرنا ہی کیا ہے، اسے یہ پتا ہے کہ حج فرض ہے اور میں نے کرنا ہے بس، اس شخص کو ہم کیسے گائیڈ کریں، کیسے رہنمائی کریں اس شخص کی کہ وہ حج کیسے کرے. اور ابھی دو دن پہلے میرے پاس ایک مریض آیا انجیکشن لگانے کے، حج کی ویکسین لگانے کے لیے، میننجائٹس ویکسین لگاتے ہیں. تو اس دوران کسی سائل کا فون آ گیا، تو فون پہ میں بات کر رہا تھا، تو اس شخص نے فون، جب میں نے فون بند کیا تو اس نے مجھے کہا بھائی میں بھی حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے کوئی پتہ نہیں کہ حج میں کرنا کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں میں حج کیسے کروں. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس شخص کو اب یہ علم ہو گیا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، اس نے سوال کیا، ورنہ چلا جاتا. میں نے اسے پھر پوچھا، جب اسے بتایا میں نے بعد میں، اگر آپ نہ پوچھ تو حج کیسے کرتے؟ اس نے جیسے لوگ کرتے میں بھی کر لیتا. تو اب سوال ہے میں حج کیسے کروں اور مجھے کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ حج میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے، جواب کیا ہے؟ علم تو پوچھ رہے نا، آپ علم دیں اسے، کیسے علم دیں گے؟ ایک عمی شخص کچھ نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس نے حج کرنا ہے، اس نے سوال کیا میں حج کیسے کروں. مجھے طالب علموں کے لیے بہت ضروری بات ہے، اس لیے میں اس کو میں ابھی بیان کر رہا ہوں. یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے پاس جواب کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں خود نہیں پتا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ پچھلے درس میں اگر آپ کو یاد ہے حج کا میں نے ایک طریقہ پورا بیان کیا تھا، وہ تو آپ کو یاد ہے الحمدللہ. اب آپ نے وہ طریقہ ایک سائل کو کیسے بیان کرنا ہے، دیکھیں حکمت اس میں نہیں کہ آپ کو علم آتا ہے، حکمت کی یہ بات ہے کہ پہنچائے کیسے جاتا ہے. کیونکہ علم آتا ہی ہے، آپ نے 50% تو آپ نے کر لیا، باقی 50% باقی ہے کہ آپ نے پہنچانا کیسا ہے. شرائط امی ہے بیچارہ، شرائط کا کیا پتا اسے، اسے بتائیں گے شرائط ہے، پھر پریشان ہو جائے گا. اب اسے بتائیں حج کی کتنی شرطیں ہیں؟ پانچ شرطیں. گن کے بتائیں گے پریشان ہو جائے گا. کیونکہ یار حج اتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جو شرائط اور ارکان اور واجبات ہیں حج کا طریقہ بیان کرنے کے بعد کریں گے تو آسان ہو جائے گا, شروع سے اگر سٹارٹ یہاں سے کریں گے تو پریشانی ہوگی. ہمارے ساتھ آ جائے تو ہر شخص حج کے لیے چلا جائے گا. کیا اخلاق کے ساتھ حسن سلوک, ہاں ٹھیک ہے, اس کی اپنی زبان میں. ہمیں وہ شخص بنگلہ دیش سے تھا, ہمیں بنگالی نہیں آتی لیکن اردو سمجھ لیتا تھا الحمدللہ. اس سے سوال کرو, میں بات آسان کر دیتا ہوں, اس سے سوال کرو. نمبر ایک, آپ نے کون سا حج کرنا ہے, قربانی والا یا بغیر قربانی والا؟ اب آپ نے مسئلہ کو سمیٹنا ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی والا حج کرنا ہے یا بغیر قربانی والا حج کرنا ہے؟ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید. اچھا جواب, قربانی والا کرنا ہے. افراد تو چلا گیا, باقی دو بچ گئے, قران اور تمتع. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, آپ نے حج کے لیے کب جانا ہے, 7 تاریخ کو یا 7 سے پہلے, 8 تاریخ کو یا 8 کو یا 9 تاریخ کو؟ کچھ لوگ 9 کو جاتے ہیں بےچارے, چھٹی نہیں ملتی. کچھ لوگ 8 کو لیٹ جاتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ کہیں میں ویسے جانے کو یہ تیار ہوں. جواب یہ تھا, یعنی آپ کے لیے 7 کو 8 کو یا اس سے پہلے بعد میں جانے کو کوئی دقت نہیں, نہیں کوئی پریشانی نہیں, میں جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, حج کرنا ہے قربانی والا اور وہ 7 تاریخ کو جا سکتا ہے, کون سا حج اس کے لیے سوٹیبل ہے, جو بہترین طریقہ ہے؟ تمتع. اچھا یہ سوال کیوں کیا میں نے کہ کب جانا ہے؟ اگر اس نے جانا ہے 8 تاریخ کو رات کو, تمتع کر سکتا ہے؟ مشکل ہے اس کے لیے, پھر تو قران, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں نے قربانی والا حج کرنا. قربانی والا حج دو ہیں صرف, یا تمتع ہے یا قران ہے. جب اس نے میرے سر پہ چھوڑ دیا کہ میں جو جب آپ کہیں گے میں تب جاؤں گا. اچھا آپ کے لیے آسانی کیا ہے, 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو؟ میں 7 کو بھی جا سکتا ہوں, کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے, آپ 7 تاریخ کو جائیں. یہاں سے آپ احرام باندھیں اور نیت کریں حج تمتع کی. تمتع کی نیت ہے لبیک اللہم عمرہ متمتعا بها الى الحج, یا لبیک اللہم عمرہ. انہوں نے کہا کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. آسان ہے, وہ لمبا تھا ذرا آسان ہے. اور آپ چلے جو مکہ کی طرف, تربیہ پڑھتے جو لبیک اللہم لبیک آخر تک. حرم پہنچتے ہی آپ نے طواف کرنا ہے 7 چکر, کہاں سے کرنا ہے, کہاں پہ ختم کرنا ہے, تو آسان ہے. اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی مقام ابراہیم کے پیچھے, پھر آپ نے صفحہ مروہ پہ جانا ہے 7 چکر وہ لگانے. عمرہ اس نے پہلے کیا ہوا ہے تو عام لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ عمرے میں کرنا کیا ہے. آپ نے صرف اسے ہنٹ دینے بتانا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے, آپ اسے پوائنٹ آؤٹ کریں. یا 7 چکر سائے کے ہو گئے, کیونکہ تمتع کرنا ہے. اب بال کتر والے منڈوانے نہیں, کیوں بال نہیں بچیں گے حج کے لیے, 4 دن کے بعد اس نے بال منڈوانے ہیں, تو اپنے پورے بال جو ہے مشین سے 4 نمبر کی مشین پھروا رہے ہیں تو بال بچ جاتے ہیں. اور اپنے کپڑے احرام کے جو لباس ہے اتار دیں. 7 تاریخ ہو گئے ساری, اب صبح 8 تاریخ ہے. 8 تاریخ کو مکہ سے ہی آپ نے دوبارہ احرام کی نیت کرنی ہے. اب نیت ہوگی لبیک اللہم حجن, اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. حرم کے قریب میں ہیں آپ, یا حرم کے قریب جو حمام ہے وہاں پہ چلے جائیں, وہاں سے آپ غسل کریں اور دوبارہ احرام پہنیں, اس طریقے سے اور یہ نیت کریں. اس کے بعد آپ روانہ ہو جائیں منا کی طرف ظہر کے ٹائم میں, ظہر سے پہلے. ظہر کے ٹائم پہنچ جائیں گے, آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے, نمازیں ادا کرنی ہے. ظہر کے وقت میں 2 رکعت, عصر کے وقت میں 2 رکعت, مغرب کے وقت میں 3 رکعت, اور عشاء کے وقت میں 2 رکعت. 9 تاریخ کو صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور انتظار کرنے جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا. سورج طلوع ہونے کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے عرفات کی طرف. عرفات میں جاتے ہی خطبہ سنیں, پھر ایک اذان 2 اقامت ہوگی, با جماعت نماز ادا کریں 2 رکعت ظہر کی پہلے, پھر 2 رکعت عصر کی اس کے بعد. یہ جمع تقدیم ہے. اس کے بعد آپ دعا کے لیے فارغ ہو جائیں. کون سی دعا؟ جو بھی آپ کے لیے آسان ہو. مسنون دعا, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نہیں آتی جو بھی آپ کے دل میں دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے. سورج جب غروب ہو جائے اور نظر نہ آئے, مکمل طور پہ غروب ہو جائے, روانہ ہو جائے مزدلفہ کی طرف, نماز نہ مغرب کی نماز نہ عرفات میں ادا کرنی ہے نہ راستے میں ادا کرنی ہے, کہاں پہ ادا کرنی ہے؟ مزدلفہ میں. الا یہ کہ اتنی زیادہ رش ہو کہ آپ آدھی رات تک بھی مزدلفے میں نہ پہنچ سکے تو پھر راستے میں پڑھ لیں, کیونکہ راجح قول کے مطابق جو صحیح قول ہے عشاء کی نماز کا وقت 12 بجے تک ہوتا ہے, یعنی آدھی رات تک ہوتا ہے, فجر تک نہیں ہوتا. کچھ لوگ سمجھتے فجر سے پہلے پہلے تک وقت ہوتا ہے, تو آدھی رات تک وقت ہے, اس کے بعد وقت قضا ہے. تو ادا کے وقت میں آپ پڑھ لیں, اگر شرط یہ ہے کہ راستے میں بہت بھیڑ ہو اور بہت رش ہو اور آپ پہنچ نہ سکیں مزدلفہ میں تو راستے میں پڑھ لیں. مزدلفہ پہنچ لیں, جاتے ہی آپ نے 2-3 رکعت مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور 2 رکعت عشاء کی نماز جمع تاخیر ادا کرنی. تاخیر ہوئی کس میں؟ مغرب کی نماز میں. پھر سو جائیں, 10 تاریخ صبح ہو گئی, آپ اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب تک کہ سفید چاندی جاتی, سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. مینا میں متمتع نے کتنے کام کرنے ہوتے ہیں؟ 5. نمبر 1, بڑے جمرہ کو 7 کنکر مارنا. کنکر کہاں سے اٹھانے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے, چاہے تو آپ مزدلفہ سے اٹھائیں, چاہے تو آپ راستے سے اٹھائیں, چاہے تو آپ مینا سے اٹھا لیں. سائز چنے کے دانے کے برابر, تھوڑا سا چھوٹا بڑا تو کوئی حرج نہیں, لیکن زیادہ چھوٹا بڑا نہ ہو. 7 کنکر مارنے ہیں دایاں تو اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے. پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے. نمبر 3, بال منوانے ہیں. نمبر 4, طواف الافاضہ مکہ کی طرف جائیں اور طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں وہ کر لیں. نمبر 5, سعی الحج کر لیں. آپ کے 10 تاریخ کے مکمل کام ہو گئے. 11 تاریخ, 12 تاریخ, 13 تاریخ, انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. آپ چل واپس آ جائیں منیٰ کی طرف. روزانہ زوال کے بعد, یعنی ظہر کے اذان کے بعد, زوال کیا پتا, آپ لوگ زوال تو نہیں جانتے نا, آپ نے ظہر کے اذان کے بعد کنکر مارنا شروع کرنے ہیں. جس نے اس سے پہلے 1 کنکر بھی مارا تو وہ بعد میں ریپیٹ کرے, کیونکہ وقت سے پہلے, جس نے وقت سے پہلے نماز پہ نماز ہوگی اس کی نہیں, جس نے وقت سے پہلے کنکر مارے اس کے لیے کیا وہ کنکر مارا درست ہیں؟ نہیں. جیسے کہ جو شخص نماز سے پہلے نماز ادا کرتا ہے وہ اذان کے بعد پھر نماز دوہرا رہا تھا, اسی طرح جس نے کنکر وقت سے پہلے مارے تو وہ وقت کے بعد اس پر واجب ہے کوئی دوبارہ مارے. 7 کنکر مارنے, پہلے چھوٹے جمرے کو, پھر درمیانے کو, پھر بڑے جمرے کو. چھوٹے اور درمیانے جمرے کنکر مارنے کے بعد قبلے کی طرف رخ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ جگہ سنن جگہ ہے دعا مانگنے کی, مسنون جگہ ہے. اس کے بعد رات کو ٹھہرنا ہے, یعنی 11-12 تاریخ کو آپ نے 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1, کنکر مارنے تینوں جمرات کو, اور نمبر 2, رات گزارنی ہے مینا میں. یہ دونوں واجبات ہیں. پھر 12 تاریخ کو اگر آپ نے جلدی کرنا ہے تو آپ 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ روانہ ہو جائیں مکہ کی طرف. اگر سورج غروب ہو گیا, آپ ابھی مینا میں سوچ رہے ہیں جاؤں یا نہ جاؤں, پھر 13 کی رات وہاں پہ رہیں اور 13 تاریخ کو ظہر کی اذان کے بعد کنکر ماریں تینوں جمرات کو, پھر آپ جا سکتے ہیں مکہ کی طرف طواف الوداع کے لیے. اس کے بعد آپ مکہ کی طرف آئیں اور طواف کریں 7 چکر طواف الوداع کے. اس کے بعد آپ کا حج ہو گیا اور آپ واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں. مشکل طریقے ہیں؟ مشکل نہیں. اگر اس نے حج کرنا ہے بغیر قربانی والا تو پھر وہ 7 تاریخ کو بھی جا سکتا ہے, وہ 8 کو بھی جا سکتا ہے, وہ 9 کو بھی جا سکتا ہے. کیسے؟ مکہ نہیں جائے گا, سیدھا جائے گا منا کی طرف, وہاں پر 8 تاریخ کو پہنچ جائے گا. اگر نہیں جا سکتا, کوئی پریشانی ہے یا ڈیوٹی سے اسے صرف 8 تاریخ کو رات کو ہی چھٹی ملے گی, کچھ ایسے لوگ ہیں, ایسے کمپنیز ہیں جو 8 تاریخ تک چلتی رہتی ہیں, اور حاجی کو بھی کافی پریشانی ہوتی ہے اور وہ لیٹ جاتے ہیں, یعنی رات کو اسے یہاں پہ روانہ ہو جانا ہے جدہ سے, تو جاتے جاتے تقریباً آدھی رات ہو جائے گی. تو کچھ لوگ براہ راست سیدھا جو ہے مطلب ڈائریکٹ طریقے سے وہ عرفات چلے جاتے ہیں. تو ایک مستحب عمل چھوڑ دیے, سننا چھوڑ دیے, لیکن حج درست ہے, کیونکہ مینا میں ٹھہرنا کوئی رکن یا واجب نہیں ہے. 8 تاریخ کو, جسے یوم الترویہ کہتے ہیں, تو سیدھا جائے گا مینا کی طرف یا عرفات کی طرف, اس کی مرضی. باقی اعمال وہی جو میں نے بیان کیا, سوائے 10 تاریخ کو اس نے قربانی نہیں کرنی, باقی سارے اعمال وہی ہیں. یعنی بڑے جملوں کو کنکر مارے گا, پھر بال منڈوائے گا, پھر طواف کرے گا, پھر سعی کرے گا. باقی 11 تاریخ 12 تاریخ برابر ہے سب کے لیے. تو یہ طریقہ ہے. نمبر دو, میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. اگر میقات سے احرام نہ باندھا جا سکے تو حاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریبی میقات کی طرف چلا جائے, وہاں سے احرام باندھ لے اور نیت کر لے احرام کی, اس پر کوئی حرج نہیں. اگر وہاں پہ نہیں جا سکتا تو اس پر دم واجب ہے, اور یہ دم جو ہے بکرا ذبح کرے گا حرم کے حدود کے اندر, بس بکرے میں سے نہ خود کھائے گا اور نہ کسی اور کو دے سکتا سوائے مکہ کے جو فقراء ہیں ان کے لیے, یہ ان کا حق ہے. نمبر تین, 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں, کیا یہ ترتیب ضروری ہے جو میں نے بیان کی ہے یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑے جمعہ کو کنکر مارنے ہیں ساتھ, نمبر دو قربانی کرنی ہے, نمبر تین بال منڈوانے ہیں, نمبر چار طواف کرنا ہے, نمبر پانچ سعی کرنی ہے. اگر نہ ہو سکے اور رش میں مشکل ہو جاتا ہے, آپ سوچیں کہ 20 لاکھ بندہ ایک وقت میں سارے کام کر رہے ہیں, مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ دین اسلام کی, اب دیکھیں آسانی, دیکھیں یہ دین فطرت کا دین ہے, آسانی کا دین ہے. اسی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام آتے اور سوال کرتے, لوگ پریشان ہوئے نا, کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طریقہ اپنایا, اس سب کو ایسا کرنا چاہیے تھا نا, لیکن 1 لاکھ کی تعداد تھی, مشکل تھی سب کے کہ ایک وقت میں سب کچھ کرے. تو کچھ لوگوں نے بغیر پوچھے پہلے قربانی کر لی, کسی نے پہلے سعی کر لیا بعد میں طواف کیا, کسی نے کچھ کر لیا, کسی نے کچھ کر لیا. تو آ کے نبی کریم, انہیں پھر جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے سے کیا, یہ ترتیب تھی, انہیں خدشہ کہ ہمارا عمل غلط تو نہیں ہو گیا, آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب دیکھیں 10 تاریخ کو انسان کا کیا حال ہوتا ہے سارے کام کرنے کے بعد, تھکاوٹ, کیونکہ 9 تاریخ عرفات میں, مزدلفہ میں مشکل سے نیند آتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, پھر 10 تاریخ کو یہ اعمال کریں, پھر آپ کے ارد گرد 1 لاکھ کی تعداد میں بندے کو ادھر سے پوچھ رہے, ادھر سے پوچھ رہے, ادھر سے پوچھ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے بھی پوچھا سب کو جواب دیا, اور ایسا جواب دیا کہ سائل جو سوال کر کے اٹھتا نا, اس کے دل میں ٹھنڈک, اس چہرے پہ مسکراہٹ تھی, اتنی خوبصورت انداز سے جواب ملا انہیں. ایک شخص آ کے کہا یا رسول اللہ, میں نے کنکر مارنے سے پہلے قربانی کر لی. نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذبح ولا حرج, قربانی کر لو کوئی حرج نہیں, یعنی آپ قربانی درست ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے سعی پہلے کی طواف بعد میں کیا, تو حج کے لیے اس لیے ترتیب جو ہے طواف اور سعی کے, حج کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن عمرے کے لیے ضروری ہے, پہلے طواف پھر سعی. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج, افعل ولا حرج, جس نے پوچھا افعل ولا حرج کرو کوئی حرج نہیں. ایک شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رمیت حتى امسیت, میں نے کنکر اس وقت نہیں جب تک کہ شام ہوگی, یعنی رات ہوگی, رات کو کنکر مارے میں نے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج. اور یہ دلیل ہے 10 تاریخ, 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور 13 تاریخ زوال سے پہلے, زہر کے اذان سے پہلے کنکر نہیں مار سکتے. رات کو مار سکتے ہیں نہیں مار سکتے؟ رات کو مار سکتے, یہ دلیل تو پتہ, دلیل تو بیان کرو. جی مغرب کے بعد آپ شام کو بھی مار سکتے ہیں. لفظ حدیث کا کیا ہے کہ میں نے کنکر مارے حتی امسی, جب تک کہ شام نہیں ہو گئے. عربی زبان میں شام عصر کے بعد سے لے کے رات تک ہوتی ہے, اسے شام کہا جاتا ہے. اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مارتے پھر پوچھتے کیوں, سوال ضرورت تو نہیں تھی نا, اس کا مطلب سورج غروب ہونے کے بعد ہی مارے کنکر, پھر آ کے پوچھا. کیونکہ جتنی بھی اعمال باقی صحابہ نے کیے ان میں انہیں یہ محسوس ہوتا تھا ہم نے کوئی غلطی کی ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ سعی پہلے کیے, طواف پہلے ہو تو پھر سعی ہوتی ہے, جب آ کے پوچھے پہلے سعی کیا, رش زیادہ تھا طواف کی جگہ, میں نے پہلے سعی کر لی. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج. تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا, علماء یہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خدشہ ہو کہ شام کو یعنی مغرب کے بعد رات کو کنکر مارنا شاید درست نہ ہو, جا کے اس لیے سوال کیا یا رسول اللہ میں نے شام کو کنکر مارے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج, کوئی حرج نہیں. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں حاجی عام طور پہ اس وقت کنکر مارتے ہیں جب بھیڑ کی شدت ہوتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور کافی لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے, عمر رسید ہوتے ہیں, وہ بیچارے کافی پریشان ہوتے ہیں, اور میں نے آنکھوں سے دیکھے کہ لوگوں کو گرتا ہوا کس طریقے سے لوگ انہیں یعنی ان کے اوپر چل چل کے انہیں پریشان کرتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے اگر رات کو آپ جائیں کنکر مارنے کے لیے بالکل آسان ہے. آپ چھوٹے بچے بھی ساتھ لے کے جائیں کنکر ماریں, کوئی بھیڑ نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. جب اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتے اور آسانی ہے آپ کے لیے تو پھر مشکل راستے پہ کیوں چلتے ہیں؟ اسی رات کو کنکر مارے بہتر ہے. میں نے سنا تھا کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک میں نے فتویٰ سنا ہے کہ آپ ظہر سے پہلے بھی مار سکتے ہیں, اس کی ضرورت ہے کیونکہ آج کا رش بہت زیادہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بات غلط ہے, ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ رات کو بالکل آپ کے لیے بہت لمبا وقت ہے, یعنی ظہر سے مغرب تک تو کم وقت ہے, لیکن آپ دیکھیں یعنی مغرب سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک, اب رات کے 2 بجے جا کے دیکھیں کوئی رش نہیں ہے. مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میں نے حج کیا تھا, 5 سال کی بچی تھی, میں اسے بھی لے گیا, اس نے بھی کنکر مارے. اب 5 سال کی بچی کنکر مار سکتی ہے؟ اسے اٹھائے بالکل یعنی حوض کے سامنے کھڑے ہو کر سامنے آرام سے بالکل پوری فیملی میں لوگوں نے مارے. تو یہ آسان طریقہ ہے. چوتھے نمبر پہ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جو جنہیں عذر شرعی نہیں ہے وہ لوگ کنکر نہیں مارتے اور وکیل بنا دیتے ہیں کسی کو. عام طور پہ انڈیا پاکستان میں میں نے یہ دیکھا ہے, بنگلہ دیش میں برے صغیر کے لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو نہیں لے جاتے کنکر مارنے کے لیے, خود وکیل بن کے خود کنکر مار کے واپس آتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. عورت خود اپنے کنکر مارے گی بھی, زیادہ بھیڑ زیادہ رش ہے تو اس وقت نہ جائیں, رات کو چلے جائیں, رش نہیں ہوتا, آپ آسان طریقے سے کنکر مار سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی بیماری ہے, عذر شرعی ہے, حاملہ عورت ہے, نہیں جا سکتی, تو آپ وکیل بن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن تندرست ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, صرف اس لیے کہ یہ عورت ہے اس لیے وکیل بنایا جائے؟ نہیں. کیا صحابہ کرام کی بیویاں نہیں تھیں؟ انہوں نے حج نہیں کیا تھا, انہوں نے کیوں نہیں وکیل بنایا؟ کیا جو محظور آج وہ جو کل موجود نہیں تھا؟ کل بھی تو مرد زیادہ تھے, ان کے دور میں بھی تو مرد زیادہ تھے, اور عورتوں مرد کیسے اکٹھے کنکر مارتے؟ لیکن جب انہوں نے خود اس طریقے سے وکیل نہیں بنایا تو آج ہم کیوں بنائیں؟ تو اس لیے یہ عام طور پہ غلطی دیکھی جاتی ہے, تو اس کو درست کر لیا جائے اور خود کنکر مارے جائیں. نمبر 5, طواف زیارہ کی میں نے بات کر لی ہے کہ وہ 10 تاریخ کو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر 10 تاریخ کو طواف زیارہ یا طواف الافاضہ نہیں کر سکتا تو 11 تاریخ کو کر سکتا ہے. یعنی آگے پیچھے کی جو بات ہے اس سے 10 تاریخ کے اندر محصور نہیں ہے. طواف الافاضہ اور سعی حج کی جو ہے وہ آپ دیر سے کر سکتے ہیں, 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو کوئی حرج نہیں ہے, اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو. 12 تاریخ کو آپ نے جانا ہے, طواف الوداع آخری کام ہے, تو آپ طواف الوداع اور طواف الزیارہ کی ایک نیت کر کے طواف الافاضہ کی طواف الوداع کر سکتے ہیں, آپ کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ایک ہی طواف کر سکتے ہیں. یہ اس صورت میں اگر رش بہت زیادہ ہے, بچے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے رہنا مشکل ہے, ایک آسانی ہے آپ کے لیے. لیکن اگر انسان اکیلا ہو, تندرست ہے ماشاء اللہ, وہ تو پھر بہترین طریقے سے حج ادا کرے نا. میں یہ ایک وہ آسانی بات آسان چیز بیان کر رہا ہوں, فیملی والے لوگ خاص طور پہ یا جن کے ساتھ والدین ہوتے ہیں بوڑھے, ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم آسان طریقے سے کیسے حج کریں. تو یہ طریقہ آسان ہے کہ آپ طواف الوداع جو ہے وہ طواف الافاضہ کے ساتھ ایک وقت میں کر سکتے, 12 تاریخ کو, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بعد میں اگر سعی نہیں کی اور سعی کر لی ہے تو کیا پھر طواف الوداع کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا نا. طواف الوداع سب سے آخر میں طواف کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک آپ نہ جائیں, یعنی حج کے اعمال چھوڑ کے, جب تک کہ آپ طواف نہیں کرتے, یعنی آخر عہدہ بالبیت, سب سے آخر میں آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ طواف کرنا ہے. اب یہاں پہ طواف میں سعی آ گئی ہے, یہاں پر جی یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پہلے سعی پہلے طواف کر لے, طواف الوداع اور طواف الافاضہ دونوں, تو نیت طواف الافاضہ کی ہوگی یاد رکھے, طواف الوداع کی نیت نہیں کریں گے. کیوں؟ رکن ہے طواف الافاضہ, رکن ہے, اگر اس کی آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کا رکن چھوٹ گیا یاد رکھیں. اور طواف الوداع بیچ میں ہے, یعنی کچھ لوگ طواف الوداع کی نیت کر لیتے ہیں اور افاضہ کی نیت نہیں کرتے, تو ان کا ایک رکن رہ گیا یاد رکھیں. نیت کرنی بڑی اوپر والی چیز کی، اوپر والی چیز ہے رکن، واجب اس کے اندر ہے. اب بے شک طواف الوداع کا نام بھی نہ لے تو آپ کا وداع ہو جائے گا، اور سعی کرنے سے وداع ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیں. سعی کرنے سے، ابھی آپ حرم کے اندر ہی تو ہیں، کعبہ بھی آپ کے سامنے کے دور ہے کعبہ، تو آپ کا آخر عہد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہی ہے. فیکن آخر عہدہ بالبیت. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ سعی بھی کر لیں تو آپ کا وداع کا انقطاع نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ نے سعی کے بعد مکہ کے شہر کے اندر رہنا ہے ہوٹل میں یا کسی جگہ پہ، اور صبح آپ نے مکہ سے نکلنا ہے، پھر تو آپ کے طواف وداع واجب ہے، کیونکہ ابھی آپ کے اعمال ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ سے نکلتے ہوئے جو صحیح وقت ہے مسنون ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد، لیکن ایک شخص ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا معذور والدین ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، تو رات کے 12 بجے کے بعد جائز ہے کہ وہ شخص مزدلفہ سے نکل کر منا کے روانہ ہو جائے، اور جاتے ہی بڑے جمر کو کنکر مار سکتا ہے رات کو اس وقت، تاکہ 10 تاریخ کو صبح جو ہے اس کے باقی اعمال آسان ہو جائے. طواف بھی کر سکتا ہے، جی ہاں، مکہ میں جا کے طواف بھی کر سکتا ہے، سعی بھی کر سکتا ہے، اور رش اس وقت نہیں ہوتا. لیکن اگر شخص تندرست ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ صبح تک رہے. اچھا، ایک شخص تندرست رہے، اس کے ساتھ والے جو ہیں، یعنی ایک فیملی ہے، اکٹھے جانا ہے، سب تندرست ہیں، 5-6 لوگ ہیں، صرف 2 والدین بوڑھے ہیں، ان کی وجہ سے 5-6 لوگ جا سکتے ہیں، یا یہ 5-6 لوگ جا سکتے ہیں ان کی وجہ سے. ان کی دوسری مثال یہ جو حج کیمپ والے ہوتے ہیں، بسوں میں دیکھیں، اب بس میں 6-7 لوگ ہیں جو معذور ہیں، اور پوری بس نے جانا ہے، اب پوری بس 6-7 لوگوں کو نہیں لے جا سکتے رات کے 12 بجے کے بعد، اب بس والے سب جائیں گے، اگرچہ 50 میں سے صرف 4 ہی عذر شرعی والے ہیں، اور باقی جو ہے وہ عذر شرعی والے نہیں ہیں، 40 سے زیادہ لوگ، وہ بھی ساتھ گر جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. جس نے سارے کنکر ایک مرتبہ مار لیے، ایک کنکر سمجھا جائے گا، بعد میں وہ پورے اپنے کر لے. یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے کہ شام ہو گئی اور میں نے کنکر نہیں مارے، یا میں نے کنکر مارے رات کو شام کے بعد، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے. اگر عورت ہے، اس نے تمتع کی نیت کی ہے اور احرام بھی باندھ لیا ہے، لیکن جو ہی میقات سے گزری اور مکہ کے اندر داخل ہوئی، اسے حیض آ گیا، وہ کیا کرے گی؟ طواف کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. وہ اپنی نیت تبدیل کر کے قران کر لے گی. ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہی ہوا، تمتع کی نیت کر کے آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب قریب آئی طواف سے پہلے یعنی مکہ پہنچی تو انہیں حیض آ گیا، اب پریشان ہو گئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں، اور سب کچھ کریں جیسے کہ حاجی کرتے ہیں سوائے طواف کے. تو انہوں نے اپنی نیت قران میں تبدیل کر لی تھی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ قارن جو ہے وہ نہیں، قارن جو ہے یاد رکھیں، قارن اور مفرد وہ ایک طواف ایک سعی کر سکتے ہیں، یعنی قارن مفرد ایک طواف ایک سعی ہے، دو نہیں ہے، متمتع پر 2 طواف اور 2 سعی ہیں، بس سمجھے کہ نہیں؟ طواف اور سعی، عمرے کا طواف اور سعی حج کا متمتع کے لیے، قارن اور مفرد کے لیے ایک طواف اور ایک سعی. اب حیض کی وجہ سے سیدھا میرا چلے جائیں گے، اور 10 تاریخ کو اگر پاک ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو سارے کام کریں گے سوائے طواف کے. 11 تاریخ کو پاک ہوگی، 11 کو کر لیں، نہیں 12 کو کر لیں، نہیں 13 کو کر لیں، اگر 13 کے بعد ہوئی تب بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی نیت جو ہے وہ قرآن میں تبدیل کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے، غیبت، نمیمت، چغل خوری، فسق اور گالی گلوچ سے بچنا. عام طور پہ غصے میں لوگ آ جاتے ہیں اور احرام کی حالت میں گالیاں دیتے ہیں یا لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی کبھی, ان کے عجیب عجیب لقب سے انہیں پکارتے ہیں, یہ بات درست نہیں. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان, یہ ویسے بھی حرام ہے تو احرام میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. یاد رکھیں حج میں 6 ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. ایک جگہ 6 جگہ ہیں اور لوگ جہالت کی وجہ سے ان جگہوں کو بھول کر ان جگہوں پر اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں. 6 کون سی جگہ ہیں؟ نمبر 1 صفا مروہ پہ, صفا پہ 1, نمبر 2 مروہ پہ, پھر عرفات میں, پھر مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد, پھر چھوٹے اور درمیانے جمرہ میں جب کنکر مار لیں. کتنی ہو گئے؟ 6. تو یہ 6 جگہ یہاں پر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. جی کیا نہیں, دعا تو آپ کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ جو 7 جگہ ہیں یہاں پر زیادہ فضیلت ہے دعا کی کہ آپ قبلے کی طرف رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ویسے تو آپ دعا, ذکر, اذکار جو بھی ہیں آپ کرتے رہیں, بشرط یہ کہ اذکار مسنون نہ ہوں, بدعی اذکار نہ ہوں. اللہ 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 اور یہ اس طریقے سے جو اذکار ہیں یہ سننے سے ثابت نہیں ہیں. یہ جو 6 جگہ ہیں اکثر لوگ ان سے غافل ہیں, میں نے اس لیے خاص بیان کیا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. جی ہاں, جب کنکر مار لیں, تھوڑے سے دور ہو جائیں, رش سے دور ہو جائیں, قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگیں. اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے اور اسے منا میں رات گزارنے کے لیے منا میں جگہ نہیں ملتی, خیمہ ہے منا کے باہر, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے دو طریقے. اگر خیمہ جو ہے وہ منا کی کنٹینیوٹی کے اندر ہیں, ملے ہوئے خیمے ہیں, بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر فاصلہ موجود ہے پھر درست نہیں ہے, پھر اسے واپس منا میں آ کے رات گزارنا ضروری ہے. عام طور پہ جو خیمے گاڑوں کی طرف سے لگے ہوئے ہیں یہ اکٹھے ہیں, فاصلہ کوئی بھی نہیں ہے, تو یہاں پر رہنا, رات گزارنا, اس کا حکم منا کا حکم ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور آخر میں حاجی جب واپس آئے, واپس آتے ہوئے ایک دعا ہے, پیاری سی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے جنگ سے یا حج اور عمرے سے, تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے, لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون حامدون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ دعا ہے, پورے پڑھ لے تو اچھے, نہ پورے نہ پڑھ سکے تو جو آسان ہے وہ تو آپ کو یاد ہے, لا الہ, 3 مرتبہ تکبیر پڑھ کے, لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, اتنا پڑھ سکتے ہیں, یہ آسان ہے, پورے پڑھ لیں تو اچھی ہے, اچھا ہے. حج کے 4 ارکان ہیں ناصر بھائی, اب بیان کرتے ہیں کہ ارکان و واجبات کیا ہیں. 4 ارکان ہیں, نمبر 1 احرام, نمبر 2 الوقوف بعرفہ عرفات میں ٹھہرنا, نمبر 3 طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ, نمبر 4 سعی حج. احرام مطلب کپڑے نہیں, احرام کی نیت یاد رکھیں, احرام کیا مطلب ہوتا ہے. حج کی واجبات 7 ہیں, نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا, نمبر 2 منا میں رات گزارنا, ایام التشریق جو ہے 10, 11 اور 12 اور 13, نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا, نمبر 4 عرفات میں سورہ غروب ہونے تک رہنا, نمبر 5 کنکر مارنا ترتیب سے, نمبر 6 حلق اور تقصیر بال منوانا یا کتروانا, نمبر 7 طواف الوداع. جس نے ایک رکن چھوڑ دیا تو اس کا حج نہیں جب تک کہ وہ اس رکن کو دوبارہ نہ لے کے آئے سوائے احرام کے، اس نے نیت کی ہی نہیں تو اس کا حج ہی نہیں. جس نے واجب چھوڑ دیا تو واجب کو دم سے پورا کیا جاتا ہے، اور دم بکرا ذبح کریں گے حرم کے حدود کے اندر. اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے احرام باندھ کے اور اسے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، اگر اس نے احرام کے ساتھ نیت کے ساتھ اس نے شرط رکھی ہے فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحَلِّ حَيْثُ حَبَسْتَنِي، اگر مجھے کوئی رکاوٹ ہو جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے تو اپنا احرام کھول دے، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے اوپر. لیکن اگر اس نے یہ شرط نہیں رکھی اور اسے روک دیا گیا تو اس کا یہ رک جانا نمبر ایک یا تو عرفات سے پہلے ہے، یعنی عرفات میں پہنچا نہیں، اسے پہلے روک دیا گیا، اب وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ عمرہ کرے گا اور عمرہ کے بعد احرام اتار دے گا اور اس پر دم واجب ہو جائے گا. اور جو شخص اور جس شخص کو حرم سے روک دیا جائے کہ وہ طواف نہیں کر سکتا، یعنی اس نے عرفات میں اس نے اپنا کر لیا یا عمرے میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو روک دیا گیا تو آپ طواف نہیں کر سکتے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو کیا کرنا ہے؟ حلق اور تقصیر، بال منڈوانے ہیں، احرام اتارنا ہے اور دم حدی دینا ہے، قربانی کرنی ہے، ضروری ہے. ہاں، محصر کے لیے دونوں صورتوں میں، حاجی کے لیے بھی اگر عرفات سے روک دیا گیا ہے تو اب عرفات، حج عرفات میں تو عرفات نہیں پہنچ سکتا، 9 تاریخ ہو گئے، 10 تاریخ ہو گئے، اب 10 تاریخ کو عرفات میں جانے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا حج نہیں ہوا، کیونکہ 9 تاریخ واپس نہیں آ سکتی، اب اس کا حج نہیں ہوا، خلاص. اب احرام کیسے اتارے گا؟ وہ بال اپنے منڈوائے گا، احرام کھولے گا، دم دے گا، یعنی عمرہ کرے گا پہلے، یعنی الگ گھر سے تو نہیں روکا ہو رہا، جو عرفات سے جسے روک دیا گیا، اب 10 تاریخ ہو گئی، عرفات نہیں پہنچ سکا، وہ دیر ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا اسے، اب وہ حج کیسے کرے؟ عرفات کا تو چلا گیا اس کا، کیا کرے گا وہ؟ عمرہ تو کر سکتا ہے نا، عمرہ کرے گا، عمرے کے بعد وہ اپنے بال منڈوائے گا اور احرام کھول دے گا اور یہاں پر حدی بھی دے گا، دم بھی دے گا، اور اگلے سال میں حج کرے گا. اس کا حج ہوا نہیں، عمرہ ہوا اس کا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے گھر سے روک دیا جاتا ہے، حرم سے روک دیا جاتا ہے، تو پھر یہاں پہ اور طریق مشکل ہے، طواف تو کر نہیں سکتا، نہ سعی کر سکتا ہے، تو وہ بال منڈوائے گا، احرام اتار دے گا اور دم دے گا. مسجد نبوی کی زیارت، آخر میں یہ بات بتا دوں میں، یاد رکھیں مسجد نبوی کی زیارت حج کے نہ ارکان میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی جائے تو حج پورا نہیں ہے، حج ناقص ہے، یہ بات درست نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں، جو لوگ حج کے لیے دور سے آتے ہیں ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں، ان کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے اور سنت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی طرف جائیں اور وہاں پہ نماز ادا کریں. ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے. اور جب مسجد نبوی کی طرف جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مسنون ہے، وہاں پہ جائیں. زیارت کے طریقہ کیا ہے؟ آپ جائیں قبر کے سامنے، اپنا رخ قبر کی طرف کر لیں اور السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد آپ تھوڑے دائیں جانب ہو جائیں، سید ابوبکر صدیق پر سلام کہیں، پھر تھوڑی اور دائیں جانب ہو جائیں، سید عمر بن الخطاب پر سلام کہیں، آپ کا زیارت پوری ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ نے شہداء احد کی طرف جانا ہے، بقیع کی طرف جانا ہے، اپنی سنت ہے، آپ جائیں اور جو دعا پڑھی جاتی ہے عام قبرستان میں، السلام علیکم اہل القبور من المسلمین والمؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، تو یہ جو دعا ہے آپ وہاں پہ بھی پڑھیں، وہاں پہ کوئی خاص دعا نہیں ہے، وہی دعا جو عام قبرستان پڑھی جاتی ہے وہی وہاں پہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ مسجد قباء کی طرف جائیں, وہاں پر سنت ادا کریں, مسنون ہے. باقی جو مساجد ہیں, کچھ سات مسجدیں ہیں, کچھ یہ سنت سے ثابت نہیں, کیونکہ یہ مسجدیں تھے ہی نہیں. یہ تو غزوہ خندق میں کیمپ لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے, پھر لوگوں وہاں پہ مسجدیں بنا لیں, پھر لوگوں ان کی زیارت کرنا شروع کر دی. کوئی جاتا ہے خاک شفا کی مٹی کے لیے, وہاں پہ جاتا ہے, کوئی کنویں کی طرف جاتا ہے پتہ کون سا کنواں ہے, کوئی وہاں سے پانی لینے جاتا ہے, کوئی ان سات مسجدوں کی طرف جاتا ہے. یہ بدعت ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں. اگر آپ ویسے آثار دیکھتے ہیں مدینہ کے, بھائی مدینہ کا شہر ہے, اس میں کون کون سی جگہ بغیر کسی عبادت کی نیت سے, بغیر اجر ثواب کی نیت سے, تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ جاتے ہیں ان جگہوں پر یہ کہ آپ کو ثواب ملے گا اس نیت سے جاتے ہیں, تو اس میں ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا, کیونکہ یہ ان چیزوں کی زیارت سنت سے ثابت نہیں. جو سنت سے ثابت ہے مسجد قباء ہے, مسجد قبلتین آپ دیکھنا چاہتے ہیں جا کے دیکھیں کس طرح سے قبلہ تبدیل ہوا, کوئی حرج نہیں ہے. اور بقیہ کی زیارت اور احد کی زیارت, سید الشہداء, ہاں, اور وہاں پہ جائیں, وہاں پہ دیکھیں, اور جب وہاں پہ دیکھیں تو اپنے دل سے تھوڑا سا عبرت کے لیے دیکھیں کہ یہ وہی احد کا پہاڑ ہے جس پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے, ان کے ساتھ سید ابوبکر صدیق, سید عمر بن الخطاب, سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین. تو خوشی سے احد کا پہاڑ ہلا, تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں پاؤں مارتے ہوئے زور سے یہ حکم دیا, اثبت احد, اے احد تو تھم جا, کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید ہیں. تب احد کا پہاڑ تھم گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنا پاؤں مارا اور مخاطب ہوا, پتھر سنتا ہے, لیکن جب پتھر نے عقل والے انسان کا مظاہرہ کیا, جیسے عقل والا انسان کرتا ہے خوشی سے, اس طرح کی وہ مظاہرہ کیا جو عقل والے کرتے ہیں, تو یہاں پر حکمت یہی تھی کہ ان کو جواب بھی ایسا دیا جائے جیسے عقل والے کو جواب دیا جاتا ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی. اب یاد کیجئے کہ یہ وہی احد کا پہاڑ ہے, یہاں پر جنگ ہوئی تھی, آج جہاں پر ہمارا قدم ہے یہاں پر صحابہ کرام کا خون گرا اس توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے. آج ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, آج ہم اسلام کس طریقے سے ہم اس اسلام کو, توحید کو دیکھتے ہیں. اس چھوٹے سے پہاڑی کے حصے کو دیکھیں جہاں پر تیر اندازوں کو بٹھایا گیا, چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی نافرمانی نیچے اترے اور اتنی بڑی مصیبت آئی مسلمانوں پر. اس وقت 70 عظیم صحابی شہید ہوئے جن میں ان کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس دن, وجہ کیا تھی؟ چھوٹی سی نافرمانی. اگرچہ وہ نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے, ان کے سامنے جنگ جیت چکے ہیں, لیکن یہ وہی جگہ تھی جہاں پر انجانے میں ان سے غلطی ہوئی, انجانے میں نافرمانی ہوئی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخص بھی نافرمانی کرے اگرچہ انجانے میں بھی کیوں نہ ہو. آج ہم لوگ کیا انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں, انجانے میں نافرمانیاں کرتے ہیں, پھر ہم چیختے اور چلاتے اور کہتے ہیں دیکھو امت میں کتنے مصیبتیں ہیں. امت میں مصیبتیں جو موجود ہیں آج, اس کی وجہ ہم خود ہیں. آج اس امت سے شرک کو مٹا دیں, بدعات و خرافات کو مٹا دیں, اور دیکھیں کس طریقے سے اس امت میں امن و امان, پھر سے سلامتی, پھر سے عزت, پھر سے بلندی, کیسے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے. لیکن جب یہ شرک موجود ہے, بدعات و خرافات موجود ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو ذلیل تھے نا, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر لکھ دیا گیا غربت اور ذلت, یہودیوں پر اللہ تعالیٰ لکھ دی. ہر دور میں ایسے ہی اللہ, یہاں پہ اللہ بھی ہے, کچھ لوگ کہیں گے بھائی اتنا پیسہ ان کے پاس ہے, یہ کہاں سے غربت اور ذلت کہاں سے ان کے پاس ہے. اللہ بحبل من اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دے, غلبہ دے دے, او بحبل من الناس, یہ لوگ خود ڈھیل دے دیں, خود ذلیل ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیں, پھر تو ان یہودیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اس امت پر, جب اس امت نے راہ راست کو چھوڑ دیا, صراط مستقیم کو چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, الجزاء من جنس العمل, عزت اس صراط مستقیم پہ ہے. جس نے چھوڑ دیا, عزت توحید میں ہے, عزت سنت میں ہے, عزت کبھی بھی شرک اور بدعت میں نہیں, یاد رکھے. جب لوگوں نے ان مسلمانوں کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کا حق ادا نہیں کیا اور صراط مستقیم سے منہ موڑ لیا, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اب ذلیلوں کے بھی ذلیل بن گئے ہیں. تو یہ مسجد نبوی کی زیارت اور میرا خیال ہے کافی ہے. کوئی سوال اس کے تعلق سے, دو سوال, کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو, ٹینٹ اوپر, ہاں تو کر سکتے, کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے, بالکل. میرے بھائی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے, عورتیں کیا ایسے زمین پڑی رہیں گی کیا؟ جب آپ مینا میں ٹینٹ استعمال کر سکتے ہیں, عرفات میں کر سکتے, تو مزدلفہ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ جب سر آپ نے ڈھانپنا نہیں ہے احرام کی حالت میں, کبھی نہیں ڈھانپنا, نہ مینا میں ڈھانپتے نہ عرفات میں, تو مزدلفہ میں ڈھانپ سکتے ہیں. حکم ایک ہی ہے سب کو, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, یہاں پر کوئی ممانعت نہیں, آپ ٹینٹ میں رہیں, آپ ایسے رہیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ نے مبیت کہتے ہیں سونے کو, رہنے کو. اگر ممانعت ہوتی تو صحیح حدیث میں آ جاتا, یا صحابہ کرام کسی اقوال سے, سلف صالحین کے کسی قول سے تو ہوتا, تو یہ بات کسی سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ ٹینٹ نہ استعمال کریں یا آپ ایسے زمین پر لیٹ جائیں اور سو جائیں. جی نمبر تو اس وقت مجھے یاد نہیں, نمبر ہے وہ لسٹ مسجد میں لگی ہوتی ہے, آپ قریب مسجد میں جا کے دیکھیں لسٹ لگی ہوگی, اور ایک شیخ نہیں ہوتا اس نمبر پہ روزانہ تقریباً, یہ تو مجھے 10 دن پہلے سے شروع ہو چکا ہے, شیخ کا نمبر موجود ہے وہاں پر, جالیات کے دفتر میں آپ کو اردو میں مل جائے گا, لیکن یہ جو نمبر مساجد میں لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ عربی میں فتویٰ دیتے ہیں, جالیات کے دفاتر میں آپ کو مل جائے گا, جو باقی حرم کے قریب ہیں, آپ فون اٹھائیں اسے کلک کریں دو دفعہ, اس وقت وہ بندہ بولے گا آپ سے بات کرے گا, جو اس پہ نمبر ہوگا تو لکھا ہوگا فلاں نمبر ڈائل کریں, اس میں لکھا ہوا ہے. نہیں سر, مرد سر نہیں ڈھانپ سکتے, سر غلطی سے ڈھانپ گیا جلدی سے اتار دے, سردی لگ رہی ہے اس نے سر ڈھانپنا ہے تو دم دے, دم یعنی فدیہ. فدیہ تین چیزیں ہیں, محظورات الاحرام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, جو چیز احرام میں منع ہے اگر وہ آپ کرنا چاہتے ہیں جان بوجھ کے, سردی لگ رہی ہے آپ احرام کے کپڑے اتارنا چاہتے ہیں, عام کپڑے پہننا چاہتے ہیں, کوٹ پہننا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے فدیہ. فدیہ تین چیزیں ہیں, نمبر ایک بکرا ذبح کرنا, نمبر دو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, نمبر تین 3 دن روزے رکھنا, بے شک واپس آ کے روزے رکھیں آپ. اچھا پھر آپ کو آپ نے کوٹ پہن لیا, پھر آپ کو اور مسئلہ ہو کہ میں سر ڈھانپ رہے ہیں, سر ڈھانپنے کے لیے الگ فدیہ ہے. اس طریقے سے جتنی بھی محظورات الاحرام ہیں اس کے لیے الگ الگ فدیہ ہیں. ہاں پھر تو باتیں ختم ہوتی, اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے احرام کی حالت ہے. جی ہاں, مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی ہے, قبر کی نیت کرنا بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد روح الا لثلاث مساجد, سفر کی نیت سے اگر آپ نے جانا ہے تو صرف 3 مساجد کی طرف جائیں, مسجد الحرام, مسجد ہذا و مسجد الاقصی. نیت کا یاد رکھے قاعدہ, نیت کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے دل سے ہمیشہ, قاعدہ ہے, سوائے 2 ایسے اوقات ہیں جہاں پر زبان سے کہنا بھی سنت ہے. نمبر ایک حج یا عمرہ کی نیت, نمبر دو بکرا ذبح کرتے وقت, یہاں پر زبان سے بھی کہیں گے. اس کے علاوہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ سنت میں کہ آپ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کریں. تمتع جو سوال یہ کہ جو تمتع کر لیتے ہیں کیا وہ طواف افاضہ اور سعی کریں؟ جی ہاں, تمتع والے پر 2 طواف اور 2 سعی واجب ہیں, یعنی رکن ہیں. جو تمتع ہے نا کہ وہ پہلے عمرہ کر، جیسے عمرہ کیا جاتا ہے، طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، بال بھی منڈوا لی، بات ختم ہو گئی. اب آٹھ دن دوبارہ احرام باندھیں گا حج کے لیے، اب حج کے عمل سارے کرنے ہیں، اس نے طواف الافاضہ بھی ہے اور سعی الحج بھی ہے متمتع کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یہ پڑھیں ذرا، بھی سمجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ
کو یا رسول اللہ کہنا.
اچھا، یا رسول اللہ،
السلام علیکم یا رسول اللہ، ایسا کہا آپ نے کیا یا کہنا؟
اچھا اچھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، سید ابوبکر صدیق کو ہم یہی کہیں گے، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. تو اس طریقے سے یا کا لفظ یہاں پہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یا ہے ندا کے لیے. آپ جو ندا کر رہے ہیں وہ کسی چیز طلب کے لیے نہیں کر رہے، آپ یہاں پہ ندا کر رہے ہیں، جب نام استعمال کر اس کے ساتھ ندا لگائی جاتی ہے بغیر کسی طلب کے، آپ صرف سلام کہنے کے لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں. اگر کچھ کہے المدد یا رسول اللہ، تو لفظ یا رسول اللہ میں اس وقت مشکل ہوتی ہے جب آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس میں آپ کوئی چیز ان سے مانگیں. منادا یاد رکھیں، منادا ندا میں آپ کسی کو پکارتے ہیں. میں اگر کسی زندہ شخص کو پکارتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا علی یا فلان زندہ ہے، لیکن ایک شخص مر چکا ہے، میں اسے پکارتا ہوں اور اس پکار میں میری نیت ہے کوئی مدد طلب کرنا، یا کوئی مصیبت میں مدد کرنا، یا کوئی بھی اور چیز ہو، تو یہ جن یہ شرک ہے. اگر آپ سلام کے لیے استعمال کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جو زندہ ہے اس سے مخاطب کیا جاتا ہے،
یعنی
آئے فلاں شخص جیسا کوئی، اس طرح سے یا استعمال کرتے ہیں تو السلام کی وفات ہو چکی ہے، تو پھر اس کو یا کہنا صحیح رہے گا کہ میں نے شاید اس بات
جی ہاں،
یا کہنا درست نہیں ہے
کیونکہ یا یہ الفاظ
جی بالکل وہی
نیچے کیا ہے، زندوں کے لیے زندہ لکھا ہے نا، ہاں زندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پلیز کلیئر دیکھیں، یہ میں نے کسی عالم سے یہ نہیں سنا کہ اگر آپ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اور آپ السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں، اور یہاں پر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی زندہ کو مخاطب ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ایوہ النبی،
یعنی
کیا فرمائے شیخ ناصر نے کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے؟ اتحیات میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایک طریقہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ السلام علیکم ایوہ النبی کہنا درست نہیں، وہ انہوں نے تبدیلی کی، لیکن صحابہ کرام کو وہی اتحیات جو آج ہم پڑھتے ہیں وہی مسنون ہے، وہ صحابہ کرام کی مخالفت کی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہی درست ہے، اس کو تبدیل نہیں کرتے. السلام علیکم ایوہ النبی، اور ایوہ اور یا میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ندا ہے. السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہی چیز ہے. تو یہاں پر بھی جب نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی کہنے میں میرا خیال کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی
اختلافات بریلیوں کے اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں
نہیں،
تقریباً یا کہنا یعنی زندہ ایک انسان کو ریفر کرتے ہیں، یا ایک فلاں شخص کو شکلاتے ہیں.
نہیں نہیں، بریلوی جو ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، وہ جو محکم آیات ہیں نا، دین کی جو محکم بنیادیں، ان کو چھوڑ کر متشابہ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ اسی متشابہ میں سے ایک متشابہ ہے، یعنی الفاظوں کو لیتے ہیں، اور اس لفظ کی دلالت یہ ہے, اس لیے یہی حق ہے اور اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں. اور باقی جتنی بھی نصوص ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ان چیز کو بھول جاتے ہیں. اب توحید کی بنیاد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ آپ مردے کو نہ پکاریں. ہم مردے کو نہیں پکار سکتے کسی کو بھی, یہ توحید کی بنیاد ہے. شرک کی بنیاد ہے کہ جسے مردے کو پکارا اس طریقے سے کچھ مانگا تو وہ شرک ہے. یہ مسلم باتیں ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں, اب یہاں کا لفظ آ گیا تو زندوں کے لیے ہوتا ہے وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, یہ چیز درست نہیں ہے. اور یا کا لفظ جو ہے اگرچہ زندہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم, اب مثال کے طور پہ جب ہم قبر میں داخل ہوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں قبرستان میں؟ کیوں یا کیوں کہتے ہو؟ مردوں کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ چلیں اس کو مزید دیکھیں گے ان شاء اللہ اگلے ہفتے میں, اس کو مزید اس کی تحقیق کر کے دوبارہ ان شاء اللہ دیکھیں گے. ہاں اچھی بات ہے, میں گزشتہ خیر دن آگاہ کیا ہے. نیکسٹ ویک ان شاء اللہ اس کا مزید جو جواب دیکھیں گے ان شاء اللہ.